بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. چالیس احادیث نویہ کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ہم حدیث نمبر 30 کی شرح کرتے ہیں اور چند اہم باتیں اس حدیث کے تعلق سے بیان کرتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحدیث الثلاثون، تیسویں حدیث، عن ابی ثعلبہ الخشنی جرثوم ابن ناشر رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضیعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسكت عن اشیاء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حدیث حسن رواه الدار قطنی وغیرہ. اس حدیث کا ترجمہ، سیدنا ابو ثعلبہ الخشنی جرثوم ابن ناشر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضیعوها، بے شک اللہ تعالی نے بعض چیزوں کو فرض قرار دیا ہے، انہیں ضائع مت کرو. وحد حدودا فلا تعتدوها، اور بعض حدیں بیان فرمائی ہیں، بس ان حدوں کو پار مت کرو یا ان سے تجاوز مت کرو. وحرم اشیاء فلا تنتهكوها، اور بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان کی حرمت کو پامال مت کرو. وسكت عن اشیاء رحمة لكم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، اور بعض چیزوں سے سکوت فرمایا ہے، خاموشی فرمائی ہے، تم لوگوں پر رحم کرتے ہوئے عمدن، یعنی بغیر نسیان بغیر بھول کے. فلا تبحثوا عنها، بس ان چیزوں کی کھوج میں مت پڑو. کہتے ہیں حدیث حسن رواہ دار قطنی وغیرہ، یہ حدیث حسن اسے دار قطنی اور دار قطنی کے علاوہ بھی بعض محدثین نے روایت کیا ہے. فضیلۃ الشیخ العلامہ ابن حسن عباد البدر حفظہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، نمبر ایک، الحدیث حسنه النووی ومن قبله ابو بکر ابن السمعانی. اس حدیث کو نووی نے حسن قرار دیا ہے، اور نووی سے پہلے ابو بکر ابن السمعانی نے بھی اسے حسن قرار دیا ہے یا صحیح کہا ہے. کما قال ابن رجب، جیسے کہ ابن رجب نے فرمایا ہے. وفی سنده انقطاع، اور اس روایت کی سند میں انقطاع ہے، منقطع روایت ہے، اور منقطع روایت ضعیف ہوتی ہے، تو یہ روایت ضعیف ہے، محققین محدثین کے نزدیک یہ ضعیف ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیکن ذکر ابن رجب ما یشہد لمعناہ، لیکن امام ابن رجب نے ایک روایت کی ذکر کیا ہے جو اس روایت کے معنی کی شاہد ہے، یعنی معنی کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے، سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے. فقال امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقد روی معنی هذا الحدیث مرفوعا من وجوہ اخر، اور اس حدیث کا معنی مرفوعا یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے، من وجوہ اخر، دوسرے راستوں سے، یعنی اور طرق سے. خرجہ البزار فی مسند والحاکم، جسے بزار نے اپنے مسند میں اور حاکم نے روایت کیا ہے. من حدیث ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال، جسے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے وہی حلال ہے. وما حرم فہو حرام، اور جسے حرام قرار دیا ہے وہی حرام ہے. وما سکت عنہ فہو عفو، اور جس سے اللہ تعالیٰ خاموشی اختیار کرے وہ عفو ہے، اس کی معافی ہے. فقبل من اللہ عافیتہ، بس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی عافیت کو قبول کرو. فإن اللہ لم یکن لینسا شیئا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھولنے والا نہیں تھا. ثم تلا هذه الآية، پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کو تلاوت، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، وما كان ربك نسيا، اور تمہارا رب کبھی بھولنے والا نہ تھا. وقال الحاکم، حاکم اس روایت کے تعلق سے فرماتے ہیں، صحیح الاسناد، اس کی سند صحیح ہے. وقال البزار، اسناده صحیح، اسناده صالح، اور بزار نے یہ کہا کہ اس کا اسناد صالح ہے، یعنی صحیح سند ہے. الغرض، حدیث نمبر 30 سند ضعیف ہے. خلاصہ سمجھ لیں، اس حدیث پر حکم کیا ہے؟ سند ضعیف حدیث ہے. بعض علماء نے طرق جمع کیے ہیں اور انہوں نے حسن درجے تک لے کے گئے، اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے ابوبکر ابن سمعانی نے بھی حسن قرار دیا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضعیف ہے، اس کے جو طرق ہیں ایک دوسرے کو تقویت نہیں کرتے. حدیث سندن، اور یہی قول راجح ہے کہ سندن حدیث ضعیف ہے، لیکن حدیث کا معنی صحیح ہے. علم البانی بھی فرماتے ہیں حدیث تو ضعیف ہے، معنی اس حدیث کا صحیح ہے. اور ابن رجب بھی یہی کہتے ہیں کہ اس حدیث کا شاہد موجود ہے، وہ دوسری روایت کو پیش کیا ہے، اور دوسری روایت حسن روایت ہے، جو دوسری روایت ابن رجب نے بیان کی ہے. دونوں کا ایک ہی معنی ہے، الفاظ مختلف ہیں. دونوں روایت کو دیکھیں، بزار کی اور حاکم کی، اور یہ روایت جسے امام نووی اور ابو بکر بن سمعانی نے حسن قرار دی، جو حدیث نمبر 30 ہے باب میں جو ہم پڑھ رہے ہیں. دونوں کا مفہوم ایک ہے لیکن الفاظ دوسرے ہیں. تو یہی وجہ کہ بعض علماء نے صحیح کہا ہے، بعض نے ضعیف کہا ہے، صحیح سے مراد حسن کہا ہے اور بعض نے ضعیف قرار دیا. وجہ کیا ہے؟ اس اختلاف کی وجہ سے. الغرض، تو سندن حدیث ضعیف ہے لیکن معنن حدیث صحیح ہے. نمبر 2، شیخ صاحب فرماتے ہیں، قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، حافظ رجب اپنے معروف کتاب اربعین نووی کی شرح میں جس کا نام جامع علوم والحکم ہے فرماتے ہیں، فحدیث ابی ثعلبہ قسم فيه احکام اللہ اربعۃ اقسام. اس حدیث میں ابو ثعلبہ کی حدیث معروف ہے، ابو ثعلبہ کی حدیث کے نام سے مشہور یہ حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ حدیث میں جو تقسیم کی گئی ہے، قسم فیہ احکام اللہ اربعۃ اقسام، اللہ تعالیٰ کے احکام کو چار حصوں میں یا چار قسموں میں تقسیم کی ہے. کون سے چار ہیں؟ نمبر 1 فرائض، فرائض و محارم و حدود و مسکوت عنہ. نمبر 1 فرائض، فرض. نمبر 2 محرم، محارم ہے محرمات. نمبر 3 حدود، جو حدیں ہیں. نمبر 4 وہ مسکوت عنہ، جن چیزوں سے خاموشی اختیار کی گئی ہے. وذالک یجمع احکام الدین کلہا، اور ان چار چیزوں سے دین کے سارے احکام کامل ہو جاتے ہیں. دین کے سارے احکام جمع ہو جاتے ہیں اور کامل ہو جاتے ہیں. قال ابو بکر ابن السمعانی، ابو بکر ابن السمعانی فرماتے ہیں، هذا الحدیث اصل کبیر من اصول الدین، یہ حدیث اصول الدین میں سے ایک بڑی اصل ہے. قال وحكي عن بعضهم، اور یہ بھی ابو بکر بن سمعانی نے کہا ہے کہ بعض سے یہ بھی بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے یا بعض سے یہ بھی بات معروف ہے، عن بعضهم انه قال ليس في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد اجمع بانفراده لاصول العلم وفروعه من حديث ابي ثعلبه، کہ بعض لوگوں نے یہاں تک بھی کہ حدیث کے تعلق سے کہ کوئی بھی ایک ایسی حدیث نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دین کے اصول اور فروع سارے کے سارے بیان کیے ہیں اس حدیث کے علاوہ، حدیث ابي ثعلبه كي لوا. قال وحكي عن واثل المزني انه قال، واثل المزني نكاه، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في اربع كلمات، الله تعالى کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو چار لفظوں میں جمع کر دیا ہے. ثم ذكر حديث ابي ثعلبه، پھر یہی حدیث بیان کی ہے. قال ابن السمعاني، ابن السمعاني فرماتے ہیں، فمن عمل بهذا الحديث، بس جس نے اس حدیث پہ عمل کیا، فقد حاز الثواب، تو اس نے ثواب کو پا لیا، حاز یعنی مکمل ثواب کو پا لیا، وامن العقاب، اور سزا سے اس نے نجات حاصل کر لی، لان من ادى الفرائض، کیونکہ جس نے فرائض کی ادائیگی کی ہے، واجتنب المحارم، اور محرمات کے ارتکاب سے اجتناب کیا ہے، ووقف عند الحدود، اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار نہیں کیا، توقف کیا، وہ ترک البحث عما غاب عنہ، اور جس چیز کا اس کو علم نہیں ہے یا جس چیز پر خاموشی اختیار کی گئی ہے شرعاً، اس کی کھوج میں نہ لگا، فقد استوفى اقسام الفضل، بس اس نے ساری فضیلت کی قسموں کو پا لیا، واوفى حقوق الدین، اور دین کے حق بھی ادا کر لیا، اوفى یعنی مکمل طریقے سے وفا کی ہے دین کے حقوق کی ادائیگی میں، لان الشرائع، کیونکہ يقين جو شرائع ہیں، لا تخرج عن هذه انواع المذكوره في هذا الحديث، کیونکہ جو شریعت ہے یہ جتنی بھی شرائع آئی ہیں ان چار قسموں یا ان چار چیزوں جن کا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے ان سے خارج نہیں ہے، شریعت ان چار چیزوں پر قائم ہوتی ہے. تیسرا پوائنٹ شیخ صاحب فرماتے ہیں، قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، بے شک اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو فرض قرار دیا ہے بس ان کو ضائع مت کرو، یعنی فرائض کو ضائع مت کرو. شخص فرماتے ای اوجب اشیاء، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو واجب قرار دیا، فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے، فرض اور واجب میں فرق نہیں ہے. جمہور علماء کا یہ موقف ہے، حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ فرض اور واجب میں فرق ہے، فرض اسے کہتے ہیں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، اور واجب اسے کہتے ہیں جو ظنی دلیل سے ثابت ہو، اور حقیقتاً دیکھا جائے کہ ظنی دلیل بھی اگر صحیح ثابت ہو جائے تو وہ قابل عمل ہوتی ہے، اور اس میں قطعی میں عمل کے اعتبار سے، دلالت کے اعتبار سے کوئی فرق باقی نہیں رہتا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ بعض چیزیں ہمیں تواتر سے ملی ہیں، بعض احادیث متواتر ہیں اور بعض احادیث متواتر نہیں ہیں، لیکن جب صحیح ثابت ہو جائیں تو ان پر عمل کیوں نہ کیا جائے، اس لیے کہ متواتر نہیں ہے. اور یہ جو ایک غلط نظریہ بعض لوگ لے کے آئے ہیں شرع احکام میں یا شریعت میں داخل کر دیا ہے، دین میں داخل کیا باہر سے، یہ وہ لوگ تھے جن کے عقیدے میں منہج میں خرابی تھی. معتزلہ نے سب سے پہلے یہ فرق ظاہر کیا متواتر اور احاد کا. آج ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے متواتر اور احاد موجود تو ہے، اور ایک نظریاتی یعنی علم کے اعتبار سے ہمیں سمجھتے ہیں کہ قسمیں کیا ہے، حدیث کیا قسمیں ہیں، متواتر کون سی ہوتی ہے، احاد کون سی ہوتی ہے، اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم دونوں فرق بیان کر کے پھر یہ کہیں کہ عقیدے کے مسائل میں احاد حدیث دلیل نہیں بن سکتی، کبھی نہیں کہتے. یہ معتزلہ کا راستہ ہے. ہم اگر یہ تقسیم بھی کرتے ہیں صرف نظریاتی تقسیم کرتے ہیں، علمی تقسیم کرتے ہیں، عملاً کوئی فرق نہیں ہے، چاہے قطعی الثبوت ہو چاہے ظنی الثبوت ہو یا دلالہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. الغرض أي أوجب أشياء، أي أوجب أشياء وجعل فرضها حتما لازما، يعني الله تعالى بعض چیزوں کو واجب قرار دیا ہے اور ان کی فرضیت کو حتما لازما کر دیا ہے. كالصلاة والزكاة والصيام والحج جيسك نماز زكاة روزة أو حج فيجب على كل مسلم الاتيان بها هر مسلمان پر فرض ہے کہ ان چیزوں کو بجا لائے ان پر عمل کرے كما أمر الله كيسے عمل کرنا ہے كيسے بجا لانا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے دون ترك لها أو حصول إخلال في فعلها بغير ترك کرتے ہوئے یا بغير اس میں خلل عمل کرتے ہوئے بغير خلل کرنے کے یہ جو فرائض ہیں ان کو بجا لانا ہے اور یاد رکھے بعض علماء جب فرائض کی بات کرتے ہیں تو یہ مسلمات میں سے سب سے پہلے فرض ہے توحید کا تو بعض علماء توحید کا ذکر نہیں کرتے اس لیے نہیں کہ وہ نظر انداز کر رہے ہیں فضلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن عباد البدر معروف سلفی محدث ہیں عالم ہیں اور ان کی تقریروں میں ان کی کتابوں میں آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ توحید کی اہمیت کیا ہے توحید کی فضیلت کا اور توحید کے اہتمام کا ہمیشہ انہوں نے ذکر کیا ہے تو بعض علماء جب مختصر بات کرتے ہیں اور یہ جو شرح مختصر شرح ہے تو اس میں اہم چیزیں بعض اہم چیزیں بیان کرتے ہیں اس کے مطلب ہے کہ توحید کا ذکر نہیں ہے تو پھر توحید فرض میں شامل نہیں ہے سب سے پہلا فرض توحید ہے اور شیخ صاحب کو ذکر نہ کریں مطلب یہ نہیں کہ وہ توحید نظر انداز کر کے نماز کی بات کریں جیسے کہ بعض متصوفہ یا دوسری تیسرے مختلف جماعتیں کرتی ہیں اور ہر عالم کی بات کو مکمل طریقے سے لیا جاتا ہے اس عالم کا منہج کیا ہے اس عالم کا عقیدہ کیا اس کے مطابق اس کی بات کی جاتی ہے تو اس سے ثابت ہوا پہلی قسم شیخ صاحب نے بات کی ہے اس قسم کے مطابق بعض ایسی چیزیں ہیں جو فرض ہیں کیا کرنا ہے مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی کرنی ہے ضائع نہیں کرنا ہے ضائع کرتے ہیں تو پکڑ ہوتی ہے جیسا فرماتے ہیں قوله اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وحد حدودا فلا تعتدوها اور اللہ تعالیٰ نے بعض حدیں بیان فرمائی ہیں فلا تعتدوها ان حدوں کو تجاوز مت کرو حدیں پار مت کرو اي شرع امورا هي واجبة او مستحبة او مباحة يعني اللہ تعالیٰ نے بعض امور شرع فرمایا ہے بعض شریعت میں بعض چیزیں کو واجب قرار دیا ہے یا مستحب یا مباح یا جائز فلا يتجاوز تلك الحدود الى غيرها ان حدود کو تجاوز نہ کریں دوسری چیز کی طرف فيقع في امر حرام پھر وہ کسی حرام چیز میں پڑ جائے وذلك اس کی مثال کل مواریث التي بینها اللہ عز وجل في کتابه جیسا کہ وراثت کے مسائل اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں فلا يجوز لاحد ان يتعداها وان ياتي بقسمه تخالفها تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص ان حدود کو تجاوز کر دے جو اللہ تعالی نے وراثت کے مسائل میں بیان فرمائی ہیں اپنی کتاب میں اور وہ اپنی طرف سے ایک نئی تقسیم لے کے جو اللہ تعالیٰ کی ان حدوں یا میراث کے وراثت کے مسائل میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں وتأتي الحدود مرادا بها ما حرم الله اور حدود سے مراد وہ چیزیں بھی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے فيكون الواجب على المسلم ان لا يقربها تو مسلمان پر یہ واجب عائد ہوتا ہے کہ ان کے قریب بھی مت جائے كما قال الله عز وجل جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تلك حدود الله فلا تقربوها یہ اللہ تعالیٰ کی حد ہیں ان کے قریب مت جاؤ حدیث کا دوسرا حصہ یا شریعت کے دوسرا حصہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بعض حدیں لگائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان حدوں کو تجاوز مت کرو اب شیخ صاحب نے مثال دی واجب مستحب اور مباح دیکھا جائے شریعت میں بعض چیزیں واجب ہیں بعض مستحب ہیں اور بعض مباح ہیں ان سے اور یہ حدیں ہیں واجب کی حد ہے پھر مستحب کی حد ہے اور پھر مباح کی حد ہے بعض مستحبات پہ حد سے گزر جاتے ہیں واجب سے بھی زیادہ ان کا اہتمام کرتے ہیں اور حد سے تجاوز کر لیتے ہیں کوئی مثال جانتا ہے حد سے تجاوز نہ کرنے کوئی مثال جانتا ہے مورید کے علاوہ. یہاں پہ شیخ صاحب میراث کا مسئلہ بیان فرمایا ہے, مثال دی ہے کہ وراثت کے مثال کے طور پہ وراثت کے احکام اور مسائل میں اگر اولاد نہ ہو اور ایک شخص مر جائے اور وہ پیچھے اپنی بیوی چھوڑ دے تو بیوی کتنا ملے گا اگر اولاد نہیں ہے؟ چوتھا حصہ ملے گا. کوئی شخص کہتے نہیں میں اسے آدھا حصہ دینا چاہتا ہوں, یہ حد سے تجاوز ہے کہ نہیں؟ حد اللہ تعالی نے چوتھا حصہ رکھی ہے. بھائی آپ کون آدھا دینے والے؟ کہتے ہیں نہیں وہ بیچاری ہے, مسکین ہے, اس کا اور کوئی بھی نہیں ہے, گھر والے بھی نہیں ہیں, اکیلے کیسے رہے گی؟ کوئی عذر نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر تم سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حصہ قرار دیا ہے اس سے کم یا زیادہ کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس حصے سے کم یا زیادہ دے. ہاں جو وارث ہیں وہ اپنی طرف سے خوشی سے دینا چاہتے وہ دے سکتے ہیں. آپ تقسیم کرنے والے اپنی مرضی کی تقسیم نہیں لے کے آ سکتے. قاضی شرعی سب سے بڑا قاضی کیوں نہ ہو, یہ حد ہے, اللہ تعالیٰ حد لگائی ہے, ٹھیک ہے نا. روزے کی ایک شخص مثال کی بات میں نے بات کی ہے, نفل روزے کی بات, ایک شخص روزانہ روزہ رکھنا چاہتا ہے, رکھ سکتے کیوں رکھ سکتا ہے؟ حد ہے نا, تجاوز کر دیا حد سے. یعنی معروف حدیث میں صحیح بخاری کی روایت میں تین صحابیوں کا قصہ, جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے اور آپ وسلم گھر میں نہ تھے, اپنے عبادت کے بارے میں چند اہم باتیں انہوں نے کی ہیں, بیان کیا ہم عبادت کیسے کرتے. تو ایک نے کیا کہا؟ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی افطاری نہیں کروں گا. دوسرے نے کیا کہا؟ میں ہمیشہ رات کو قیام کی نماز پڑھوں, صلاۃ اللیل پڑھوں, کبھی سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کیا کہا؟ کبھی شادی نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی. اچھا ان کی نیت اچھی تھی کہ بری تھی؟ نیت تو اچھی تھی نا, اللہ کے لیے عبادات ہیں کہ نہیں؟ روزہ عبادت ہے, صلاۃ اللیل عبادت ہے, اور اپنے آپ کو حرام سے بچاتے ہوئے نکاح کرنا عبادت ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے, تاکہ انسان اپنے آپ کو, اپنی شرمگاہ کو, اپنے آپ کو محفوظ کرے, حرام سے محفوظ کرے, عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شباشی دی ان کو, کیا فرمایا؟ سبحان اللہ, تم سے زیادہ متقی میں ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتا ہوں, صلاۃ اللیل بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, اور میں شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. جس نے میرے سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. عجب بات ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی شریعت کی حدیں موجود ہیں. کوئی حد پار کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنی شریعت لے کے آیا ہے, اگرچہ وہ صحابی کیوں نہ ہو, اگرچہ سب سے اچھا انسان کیوں نہ ہو. شریعت کا پابند ہر مسلمان ہے, کافر شریعت پابند نہیں ہے نا. کافر پابند ہے شریعت اسلامیہ کا؟ وہ تو پابند نہیں ہے. جب کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم نے یہ کہہ دیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اب جو بھی تعلیمات ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے انہیں پہ عمل کرنا ہے. اگر ان تعلیمات کے علاوہ اپنی مرضی کو کرنا چاہتا ہے حدیں پار ہو گئی ہیں. اور یہ شریعت میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے, ایک نئی شریعت. اس لیے بدعت کیا ہوتی ہے؟ مواہات بالشریعہ, یعنی جو شریعت کے احکام ہیں ایک اس نئی احکام لے کے آتا ہے جو شریعت کے مترادف ہوتی ہے, ایک دوسرا راستہ نکل آیا ہے, اور دونوں بالکل پیرلل ہیں, اکٹھے نہیں ہو سکتے کبھی. یہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ان شخص کے اپنی ایجاد کردہ شریعت ہے. تو حدیں پار نہیں کرنی. پانچواں پوائنٹ, قوله صلی اللہ علیہ وسلم وحرم اشیاء فلا تنتهکوها. اللہ تعالی نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, بس ان کی حرمت کو پامال مت کرو. ای انما حرمه اللہ لا يجوز للمسلمین ان یقعوا فیہ. بس جسے اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے تو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان محرمات کے ارتکاب کریں. بل یتعین علیہم ترکہ, بلکہ یہ واجب متعین ہے مسلمانوں پر کہ ان کو کہ ان محرمات کو چھوڑ دیں, ترک کر دیں. کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ, جس چیز سے میں تمہیں منع کروں بس اس سے فوراً اجتناب کر لو, اسے چھوڑ دو. تو تیسری چیز یا تیسری قسم جو شریعت کی قسموں میں سے ہے محرمات. محرمات سے کیا کرنا ہے؟ محرمات ہیں کون سی چیزیں جسے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, حرام منع کر دیا کہ ان چیزوں قریب نہیں جانا, لا تقرب الزنا قریب تک نہیں جانا, بات ختم ہے. زناکاری حرام, سود خوری حرام ہے, یہ سارے محرمات ہیں. جھوٹ بولنا حرام ہے, غیبت حرام ہے, چغل خوری حرام ہے, سب سے بڑا حرام شرک ہے, بدعات الخرافات حرام ہے, ان کے قریب نہیں جانا. جیسا فرماتے ہیں چھٹا پوائنٹ, قوله صلی اللہ علیہ وسلم وسکت عن اشیاء رحمۃ لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها. چوتھی قسم, اور اللہ تعالی بعض چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے آپ لوگوں پر رحم کرتے ہوئے, شفقت کرتے ہوئے, بغیر بھول کے. فلا تبحثوا عنها, ان چیزوں کی کھوج میں مت پڑو. شیخ صاحب فرماتے ہیں ای هناك امور لم یأتی النص علیہ فی الکتاب والسنہ, بعض ایسے امور ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ملتی قرآن اور سنت میں. فلا یشتغلوا فی البحث عنها والسؤال عنها, بس ان کی کھوج میں ان کے پیچھے نہیں لگا جاتا یا ان کے تعلق سے سوال نہیں کیا جاتا. وذالک, اس کی مثال, مثل السؤال عن الحج فی کل عام. کیا ہم یہ تو جانتے ہیں کہ حج فرض ہے مسلمانوں پر, ارکان اسلام کا پانچواں رکن ہے, لیکن کہ ہر سال فرض ہے؟ اچھا. الذي انكره وذلك مثل السؤال عن الحج في كل عام الذي انكره الرسول صلى الله عليه وسلم على السائل. اس کی مثال ایسی ہے کہ حج کے تعلق سے سوال کرنا کہ کیا ہر سال میں فرض ہے, اور اس سوال کا انکار کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل پر. وقال ذرونی ما ترکتکم, مجھے چھوڑ دو جس چیز پر میں نے تمہیں چھوڑا ہے. فإنما أهلك من كان قبلكم, تو حقیقتا یقینا بے شک تم میں سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے. وجہ کیا تھی؟ کثرت مسائل مختلفهم على انبیائهم, ان کے کثرت سے سوال کرنا, بہت زیادہ سوال کیا کرتے تھے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرتے تھے. سبحان اللہ. وکالسؤال, اچھا مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں, اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے, تم لوگ حج کر لو. تو ایک شخص کہتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ, کیا سالانہ حج کریں ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر اس شخص نے پھر عرض کی ہے کہ ہر سال میں. پھر اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کو غصہ آیا ہے کہ جب اس سے زیادہ نہیں کہا گیا کہ حج فرض ہے, اے مسلمان تم حج کرو, تو تم کیوں یہ سوال کر رہے ہو؟ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم لوگ نہ کر سکتے. استطاعت کہاں ہے؟ لمن استطاع الیہ سبیل, زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے مسلمان پر, مستطیع پر, وہ بھی اگر ہر سال فرض ہو جاتا تو ہماری کیا حالت ہوتی. سبحان اللہ. ارحم الراحمین کی شریعت ہے, اور رحمت العالمین رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, پیغام اللہ تعالیٰ سے لے کے آتے ہیں. تو پہلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوں ہلاک ہوئے ہیں؟ کثرت سے سوال کیا کرتے تھے اپنے انبیاء سے. جب تمہیں رسول نے پیغام پہنچا دیا اپنے رب کا, اسے من و ان سے تسلیم کرو, سر جھکا لو اور عمل کرنا شروع کر دو. سوال کے بعد سوال, سوال کے بعد, ہاں چیز سمجھ نہیں آ رہی تو پوچھو. سمجھتے ہوئے مزید انفارمیشن آپ لوگوں کو چاہیے اس عبادت کے بارے میں جس کی ضرورت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں وکالسؤال عن تحریم شیء لم یحرم, جیسا کہ کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرنا کہ وہ حرام ہے یا نہیں جس کی حرمت کی دلیل ہی نہیں ہے, شریعت نے حرام نہیں کہا اسے, اور پیچھے لگے حرام ہے کہ نہیں, اسے حرام کہو, یہ حرام ہے, وہ حرام ہے. فیترتب علیہ التحریم بسبب السؤال, تو پھر کسی کے سوال کی وجہ سے کوئی چیز حرام قرار کر دی جاتی ہے. یہ کب؟ فی زمن النبوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب وحی کا زمانہ تھا. وحی کے زمانے کے بعد اب جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے. کوئی شخص اپنی مرضی کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہیں کر سکتا. كما ثبت بيان خطورة في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جیسا کہ اس معاملے کے خطرے کا بیان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بیان ہوا ہے. وبعد زمنه، اور آپ وسلم زمانے کے بعد، لا يسأل الأسئلة التي فيها تنطع وتكلف، چاہے آپ وسلم زمان یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، ایسے سوال نہیں کیا جائے جس میں تنطع اور تکلف ہو. والمعنی سکت عن اشیاء، اور اس جملے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں سے خاموشی اختیار فرمائی ہے. فلم یفرضھا ولم یوجبھا ولم یحرمھا، نہ تو فرض قرار دی ہیں، نہ ہی واجب قرار دی ہیں، اور نہ ہی حرام قرار دیا ہے. فلا یسأل عنھا، تو پھر ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرنا. وقد قال الله تعالى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤکم وان تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدل لكم عفا الله عنها والله غفور حلیم قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرین. پھر اس آیت کو بیان کیا ہے، اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے تعلق سے سوال مت کرو جب تمہیں ان کا علم ہو تو تمہیں برا لگے، اور جب تم ان کے بارے میں سوال کرتے ہو جب قرآن کے نزول کا وقت ہے، تو پھر تمہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے ان چیزوں سے تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب مغفرت کرنے والا ہے، خوب بردباری کرنے والا ہے. تم سے پہلے قومیں نے ان کے بارے میں سوال کیے تھے یقیناً، پھر اس کے بعد وہ ناشکرے ہو بیٹھے یا کفر کا راستہ اختیار کیا. قال ابن رجب، امام ابن رجب فرماتے ہیں، واما المسکوت عنه، مسکوت عنه سے کیا مراد ہے؟ فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا ايجاب ولا تحريم، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر، جس کے حکم کا ذکر نہیں کیا گیا، نہ تحلیل سے، نہ ایجاب سے، نہ تحریم سے. نہ تو حلال ہے ذکر، نہیں شریعت میں کوئی ذکر نہ حلال کی ہے، اور نہ ہی واجب کی ہے، اور نہ ہی تحریم کی ہے. فیکون معفو عنہ، تو حقیقتا اس سے معافی دی گئی ہے. لا حرج علی فاعلہ، اس پہ کرنے والے پر کوئی حرج نہیں ہے. وعلی ھذا دلت ھذہ الاحادیث المذکورت ہا ہنا، اور اسی چیز پر دلالت کرتی ہیں یہ حدیثیں جن کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے، کہ حدیث ابی ثعلبۃ وغیرہ، جیسے کہ ابو ثعلبہ کی حدیث اور ان کے علاوہ دوسری احادیث. چوتھی قسم واضح ہے، بعض چیزوں سے شریعت خاموش ہے. اللہ تعالیٰ نے السلام ورحمۃ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم جاری نہیں کیا، خاموشی ہے. تو ان کا کیا حکم ہے؟ شاہ صاحب یہاں فرماتے ہیں، رجب حنبلی کی بات نقل کرتے ہوئے، کہ معفون عنہ یعنی جائز ہیں. اور سچ بات ہے، اس کی تفصیل ہے، بات یہ درست ہے. شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ چاری بات فرماتے ہیں، کہتے جو مسکوت عنہ تین قسم کے ہیں. ایک وہ قسم ہے جن کا نص تو نہیں ہے، دلیل واضح نہیں، لیکن عمومات کے اندر موجود ہیں، عموم میں داخل ہے، نص کے عموم میں داخل ہے، یا ظاہر میں داخل ہے، یا مطلق میں داخل ہے، تو حقیقی مسکوت عنہ نہیں ہے، اس کا الگ سے کوئی دلیل تو نہیں ہے، لیکن اصل حکم عام میں وہ شامل ہے. دوسری قسم مسکوت عنہ کی وہ ہے جس پر جو قیاس صحیح کی وجہ سے اس کو حکم دے دیا جاتا ہے، اور یہ مسکوت عنہ میں سے بھی نہیں ہے. جو تیسری قسم جو ان دونوں میں سے نہیں ہے، نہ تو شریعت کے عموم میں داخل ہے، اور نہ ہی قیاس میں، تو یہ معفو عنہ تیسری جو ہے، جیسا کہ الأصل في العادات كيا هي الإباحة القاعدة هي دنياوي أمور میں اصل یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے الا یہ کہ تحریم کو کوئی دلیل آ جائے یعنی یہ جو اباحت ہے کیوں مباح ہے کیونکہ مسکوت عنہ ہے اگر حکم دیا جاتا تو پھر فرض ہو جاتا امر ہوتا نہیں ہوتا یعنی حکم دیا جاتا یا فرض ہوتا یا مستحب ہوتا اگر منع کیا جاتا یا محرم ہوتا یا مکروہ ہوتا جب خاموشی اختیار کی گئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے مباح ہے اور دینی امور میں الاصل التوقف دینی امور میں بغیر دلیل کے آپ دین پہ کوئی عمل نہیں کر سکتے تو یہاں پر دینی امور کیا ہے دلیل ہوگی نا اس کی اس لیے ہم پر مسکوت عنہ تو نہیں ہے نا سبحان اللہ تو شرعاً جو مسکوت عنہ چیزیں ہیں ان کی یہ تفصیل مثال کے طور پہ اب سود کی بات ہوئی ہے سود کی بات کہ سونا سونے کے برابر ہونا چاہیے جب آپ سونا دیتے ہیں سونا لیتے ہیں اس کی دو شرطیں ہیں سونے کی خرید و فروخت میں کون سی دو شرطیں ہیں یدن بید مثلن بمثل نقد سودا ہونا چاہیے ادھار نہیں سونا ادھار میں نہیں بیچا جاتا کبھی شرعاً جائز نہیں ہے اور برابر مقدار میں ہو دس گرام دیتے ہیں دس گرام لیتے ہیں نیا سونا یا پرانا سونا چاہے بنا ہوا ہو زیور کی شکل میں یا خام ہو بسکٹ کی شکل میں آپ ایک تولہ دیتے ہیں ایک تولہ لیتے ہیں اور فوراً یدم بید یہ شرط ہے اور اسی طریقے سے چاندی بھی ہے تو ریال کہاں پہ ہمارے پاس سونا چاندی تھوڑی ہوتی ہے سونا چاندی تو ہم صرف یعنی سونے عورتیں جو ہے زیور بنا کے خوبصورتی کے لیے استعمال کرتے ہیں اچھا ریال کہاں پہ ہاں ریال جو ہے اس میں شامل ہے کہ نہیں حدیث میں ریال کا لفظ ہے حدیث میں یا تو سونا ہے یا چاندی ہے یا گندم ہے یا جو ہے یا نمک ہے اور کھجور ہے چھ چیزیں حدیث میں ہیں ساتویں چیز کوئی ہے اہل الظاہر نے کہا نہیں صرف چھ ہی ہیں اس کے علاوہ سود نہیں ہوتا امام احمد بن حنبل اور دیگر فقہا نے یہ کہا ہے کہ نہیں اور چیزیں بھی شامل ہیں اس نص میں تو چھ ہے بات صحیح ہے لیکن یہ دیکھا گیا ہے ان کی علت ہے اب سونا اور چاندی کی علت کیا ہے کرنسی ہے ٹھیک ہے اچھا باقی جو چار چیزیں ہیں اگر دیکھا جائے جیسے گندم ہے اور جو ہے ان میں کیا علت ہے تین چیزیں نمبر ایک ماپے جاتے ہیں ماپنا خاص برتن میں ماپے جاتے ہیں نمبر دو معقول ہے کھائے کھانے کی چیزیں ہیں نمبر تین ذخیرہ لمبے عرصے کے لیے ذخیرہ کیے جا سکتے ہیں ٹھیک چوتھی چیز شامل ہو سکتی ہے اس میں یعنی تیسری چیز شامل ہو سکتی ہے جو ہے اور گندم میں چاول شامل ہے کیوں علت ایک ہی ہے کہ نہیں کیا خیال ہے تو جن علماء نے کہا کہ چاول بھی اس میں شامل ہے انہوں نے چاول کا ذکر حدیث میں تو نہیں ہے مسکوت عنہ ہے صحیح ہے کہ نہیں خاموشی ہے کہ نہیں مطلب چاول حلال ہے اس میں سود جاری ہوگا یعنی ایک کلو آپ چاول دے کے دو کلو لے سکتے ہیں یعنی ابو بند چاول جو یہاں پہ ملتا ہے وہ دے کے آپ کون سا کوئی اچھا چاول ہے زیادہ تر کون سا استعمال کرتے ہیں باسمتی والا انڈیا کا باسمتی جو ہے ٹھیک ہے ایک کلو ابو بند یہاں پہ دے کے اور آپ باسمتی جو ہے دو کلو لے لیں جائز ہے کیوں جائز نہیں مولوی صاحب حدیث سناؤ مجھے کہاں پہ دلیل کیا آپ کے پاس کون سی حدیث تو چاول کہاں ہے دیکھیں نا اس میں شامل ہے تو یہ کہاں سے ہم لے کے آئے ہیں یہ قیاس صحیح ہے اور بعض لوگ قیاس کا منکر ہیں بالکل تو یہاں پر وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ چاول شامل نہیں ہے اچھا لوہا ہے ایک گاڑی دے کے گاڑی لوہے کی ہے نا سونے کی گاڑی لوہے کی گاڑی ایک گاڑی دے کے دو گاڑی لے سکتے ہیں کہ نہیں کیا خیال ہے گاڑی ایک برسریس گاڑی دے کے دو کیمری لے لیں ٹھیک ہے جائز ہے کہ نہیں کیوں جائز ہے لوہا کرنسی ہے ان چھ چیزوں میں لوہا کہیں بھی داخل ہے نہیں ہے نا, کسی علت میں ہے, کوئی علت نہیں ہے. اس لیے خاموشی بھی ہے, معفو عنہ بھی ہے, اور اصف الاشیاء الاباحہ ہے. اگر ان چیز دلیل نہ ہوتی تو پھر سونا چاندی میں بھی جائز ہوتا, سود نہ ہوتا. جب دلیل آ گئی پھر ہم نے کہا ہے سود ہے, حرام ہے, برابر برابر ہو اور نقد ہو. اچھا, واضح ہے مثال. ساتواں پوائنٹ شیخ صاحب فرماتے ہیں, مما یستفاد من الحدیث, اس حدیث سے جو ہمیں بعض اہم پیغام ملتے ہیں, نمبر ایک, ان من شریعت اللہ ما هو فرض لازم, اللہ کی شریعت میں سے بعض چیزیں فرض لازم ہیں, یجب فعله وعدم اضاعته, جس پہ عمل کرنا واجب ہے اور ضائع کرنا حرام ہے, ضائع نہیں کر سکتے, چھوڑ نہیں سکتے. نمبر دو, انه یجب الوقوف عند الواجبات والمستحبات والمباحات, وقوف اختیار کرنا واجب ہے واجبات مستحبات اور مباحات کے تعلق سے, فلا تجاوز الى المحرمات, تو محرمات تجاوز نہیں کیا جاتا, واجب کو پار کرتے ہیں یا مستحب کو یا جائز کو تو پھر وہ حرام ہو جاتا ہے. نمبر تین, ان كل ما حرمه الله يتعين على المسلم تركه والابتعاد عنه, ہر وہ چیز جسے اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے مسلمان پر متعین ہے, فرض ہے, واجب ہے کہ اسے چھوڑ دے اور اس سے دوری اختیار کر لے. نمبر چار, ان ما لم یأتی فیہ تحریم ولا تحلیل, جس میں نہ کوئی تحریم کی اور نہ تحلیل کی کوئی دلیل ہو, فہو عفو لا یسأل عنہ, اس کی معافی ہے, اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا. تفصیل میں بتا چکا ہوں, چاول ذکر نہیں ہے, اس میں سوال کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, یہ ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرنا جس کے حرام اور حلال کی دلیل کوئی نہیں ہے. اب چاول عموم میں شامل ہو گیا ہے اور قیاس کی وجہ سے چاول بھی وہی علت پائی جاتی ہے جو گندم اور جو میں ہے. اچھا, ریال کی بات میں کر رہا تھا, اس کا مطلب یعنی آپ ایک پانچ ریال دے کے چھ ریال لے سکتے ہیں, کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ یہ حدیث ہے, اس میں تو سونے چاندی کا ذکر ہے, ریال کا ذکر ہی نہیں ہے. تو پھر علت کیا ہے؟ اس زمانے میں ریال نوٹ نہیں ہوا کرتے تھے, دینار اور درہم ہوا کرتا تھا, دینار سونے کا, درہم چاندی کا, اور کرنسی کے لیے استعمال ہوتے تھے. اسے کہتے ہیں المضروب, سکے کی شکل اختیار کرنا, مضروب کہتے ہیں جو سونا سکہ کی شکل اختیار کر لے, دینار اور درہم اسے مضروب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کے زمانے میں ریال جو ہے وہی علت جو سونے میں اس زمانے میں تھی, وہی ریال اور روپے میں موجود ہے, ڈالر میں موجود ہے, تو حکم بھی وہی ہوگا, کیونکہ شریعت اللہ تعالیٰ کی شریعت, احکم الحاکمین کی شریعت ہے. یہ قاعدہ نوٹ کر لیں, دو متماثل چیزوں میں فرق نہیں ڈالتی شریعت, اور دو مختلف چیزوں کو برابر نہیں کرتی ہے شریعت. اب مماثلت جو سونے میں اور چاندی میں ہے اور ریال, مماثلت ہے کہ نہیں؟ دونوں ایک چیز ہیں, علت ایک ہے سب کی, اس لیے فرق نہیں, دونوں کا حکم بھی ایک ہوگا. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.